بہت ساری نمازیں لے کر آخرت میں پہنچے گا، بہت ساری عبادتیں لے کر پہنچے گا، نمازیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، روزے ہوں گے، تہجد ہوں گی، اور نہ معلوم کیا کیا لے کر جائے گا۔ لیکن وہاں پر تو انصاف ہوگا نا، میں نے آپ کو بتلایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ انصاف کی یہ حد ہوگی کہ دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو آخرت میں بے سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے اور بدلہ دلوایا جائے گا جانور سے، حالانکہ جانور کا تو کوئی حساب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کریں گے تاکہ اللہ کی جو صفت ہے انصاف کرنے کی وہ ظاہر ہو بندوں کے سامنے، کہ جب ان کا یہ معاملہ ہے تو دوسرے ہم جو انسان ہیں کیسا انصاف ہوگا وہاں پر۔ تو ایک بندہ جائے گا کہ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اس نے فلانی حرکت کی تھی میرے ساتھ، مجھے مارا تھا، مجھے گالی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہیں گے کہ اس کی اتنی نمازیں لے لیں اس کے بدلے میں، چونکہ وہاں پر تو کوئی اور بدلہ تو ہے نہیں، یا تو سامنے والے کے گناہ سر پر آئیں گے یا ہماری نیکیاں وہ لے لے گا، اس طریقے سے بدلہ ہو۔ اب کسی کی نمازیں ہیں پوری زندگی کی، یوں سمجھو کہ کسی کے پاس 5,000 نمازیں ہیں، اگر کوئی غیبت کا سوال کرنے آیا، بے عزتی کا مطالبہ کرنے آیا، یا کوئی اور چیز لینے کے لیے آیا وہاں انصاف کے طور پر، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی ساری نمازیں لے جاؤ، تو وہاں پر تو دے دینی پڑی، اللہ کا حکم ہوگا نا، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اس طرح ہر آدمی آئے گا، اس کی نمازیں جائے گی، زکوٰۃ چلی جائے گی، سب عبادتوں کا جو اس کا ریکارڈ ہے وہ فنش ہو جائے گا، پھر بھی آئیں گے مطالبہ کرنے والے کہ اور بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، کیونکہ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، نہ معلوم کیا کیا ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب تو کچھ ہے نہیں، تو اب یہ کہا جائے گا کہ جس کی حق تلفی کی ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مفلس آدمی ہے، یہ اللہ اس مفلسی سے ہماری عبادت فرمائے۔ تو معافی دنیا میں مانگ لو، ہاں کسی کی غیبت کی ہے اور ہمیں معلوم ہے اور ہم اس کو جا کر کہیں گے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی، تو پہلے تو اگر ہوشیار آدمی ہوگا تو پوچھے گا کہ کس کس کے ساتھ غیبت کی تھی اور کیا غیبت کی تھی، مجھے بدلاؤ، تو کیا بات کر سکتے ہیں۔ اور کسی کو جا کر یہ بتلانا کہ میں نے غیبت کی تھی، دل گردے کی بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ لڑائی ہو جائے گی یا ناراضگی ہو جائے گی اور زیادہ اس کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر بہت زیادہ نیکیوں کے کام کریں، کیوں کہ اس کو دینی پڑے گی جس کو غیبت کی ہے آخرت میں، تو اپنے جنت میں جانے کے لیے بھی انف ہو اور دوسرے کو دینے کے لیے بھی انف ہو، اتنی نیکیاں آدمی کریں، تو ایسا تو کون ہے۔ تو یہ توبہ کا چیپٹر جو شروع کیا ہے یہ ہمیں لیسن دے رہا ہے کہ ہر بول بولنے سے پہلے، ہر حرکت کے کرنے سے پہلے، بلکہ دیکھو شریعت نے تو یہاں تک بتلایا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اقبال بھائی کے اندر یہ خرابی ہے اور میں نے یہ بات کی ہے عادل سے ان کی غیر حاضری میں کہ اقبال بھائی کے اندر یہ بات ہے، اب ہم دونوں کی موجودگی میں اقبال بھائی وہاں سے گزر رہے ہیں، اور اگر میں ایسا کروں نا آنکھ سے عادل کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیا یہ غیبت ہے شریعت کے، غیبت کا گناہ لکھا جائے گا، ایسا ہم تو کتنا کرتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو بعض لوگ کیسی بات کرتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھو میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس کو برابر دیکھو، تو وہ آدمی دیکھتا ہے اور ابھی بات کرنے کا موقع نہیں، تو پھر بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ میں نے آدمی بتلایا تھا وہ ایسا ہے، غیبت کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، یہ فون پر ٹیکس کے ذریعے، کال کے ذریعے، عورتوں کو تو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، یہاں اسکارف کے اندر فون ڈال دیتی ہے اور کچن میں دو گھنٹے کام چلتا ہے تو تین گھنٹے کا تو فون ہوتا ہے ان کا، معلوم نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں روزانہ۔ تو غیبت سے بچیں میری مائیں اور بہنیں، ورنہ پھر نیکیوں کا بینک بیلنس ہمارا فنش ہو جائے گا تو الٹے گناہ کسی اور کے ہمارے سر پر آ جائیں گے، اس سے حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو، آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو اس کی ماں مارے کسی حرکت کی وجہ سے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، اور اس کو دروازے سے باہر نکال دے اور دروازہ بند کر دے، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ روئے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن بیٹھے گا وہیں پر، دروازے سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی یہ میری مائی ہے، اگرچہ وہ مجھے مار رہی ہے۔ وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، پھر روتے روتے وہاں پر سو جاتا ہے، اور ماں پھر کچھ وقت کے بعد دروازہ کھولتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو وہ ماں اس کو اٹھا لے گی، اس کو اپنے سے بغل گیر کرے گی، اس کو حق دے گی، اس کو بوسے دینا شروع کر دے گی اور اس سے کہے گی، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اور ایسا ہوتا بھی، یہاں تو کوئی نکالتا نہیں ہے، ورنہ ہمارے ملکوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ اسی کے ساتھ چمٹتا ہے، یہاں پر بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ماں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے یا مارتی ہے، تو وہ ماں ہی کو تو وہ پکڑ لیتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بچے کو اپنے سے ملانے کے اندر، اس کو حق دینے میں، اس کو بوسے دینے میں، غلطی کی ہے بچے نے۔ تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے باپ کو، آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے خود اس کے اندر روح پھونکی ہے، آدم علیہ السلام کے اندر، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ پوری مخلوقات میں ساری مخلوق سے زیادہ فضیلت دی انسان کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں۔ فرشتوں کو بھی انسان کا خادم بنا دیا ہے، میرا آپ کا خادم، ہاں بزرگان دین کی خدمت تو وہ کرتے ہی ہیں، اللہ میری آپ کی خدمت کے لیے اپنی نورانی مخلوق کو لگائے ہوئے ہے۔ ایک آدمی جب رات کو سو جاتا ہے نا، تو اس کی آنکھ کے اوپر صرف 11 فرشتے پہرا دیتے ہیں تاکہ اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز گھس نہ جائے، اس کے کان کے اوپر پہرے دینے والے فرشتے ہوتے ہیں تاکہ کوئی چیز اندر چلی نہ جائے۔ ہم تو سوئے ہوتے ہیں، مرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اتنی فضیلت دی انسان کو، اور وہی انسان اٹھ کر، نہ اس کو سنت طریقہ یاد آتا ہے سونے کا، نہ اٹھتے وقت اس کو دعا یاد آتی ہے، نہ فجر کی نماز یاد رہتی ہے، اٹھتے ہی ہمارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے نا، تو وہ گزشتہ درس میں وہ حدیث آئی تھی کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا، سارا سامان اس کے اوپر ہے، اور اب وہ بالکل بے بس ہو گیا، مایوس ہو گیا، اور وہ کسی جگہ پر موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ وہاں پر موجود ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو بشری تقاضے کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے، اندر پلی ہوئی شیطنت کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، تو اللہ کو اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے کے واپس آنے پر۔ دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اتنی خوشی کے اظہار کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، یہ انسان کے ساتھ یہ محبت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کی محبت عجیب و غریب ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو ایک بندے سے محبت ہوتی ہے. دیکھو یہ اللہ کی محبت ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے نا. کیوں کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے محبت سے باتیں نہیں کرتے. جب تنہا ہو نا تو اللہ سے باتیں کرنی چاہیے, محبت سے اللہ سے باتیں کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور پھر دیکھو اندر اللہ کی محبت کیسے پلتی ہے, بڑھتی ہے. پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے یا تسبیح پڑھیں گے تو اس میں کتنا لطف آئے گا اور کیسی محبت دل کے اندر آتی ہے. آپ کو اپنے اندر ایک قسم کا سکون اور چین محسوس ہوگا اگر ہم اللہ کی محبت کو سوچیں. اور اللہ رب العالمین جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ سوچنے کے لیے ہمیں اللہ سے باتیں کرنی پڑے گی. اللہ سے باتیں کریں, صبح میں اٹھیں, دعاؤں کے اندر لگیں, اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. دیکھو حدیث شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا جو گنہگار ہے وہ توبہ کر لے, اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے جیسے تو ہاتھ ہے نہیں, اس کے ہاتھ ہیں لیکن وہ کیسے ہیں وہ تو وہی جانتا ہے, ہمارا صرف ایمان ہے اس کے اوپر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کسی شاگرد نے, امام دارالحجرہ نام تو سنا ہے نا, چار امام ہے ہمارے بڑے بڑے, امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے بھی بڑے بڑے امام گزرے ہیں لیکن ان کو امام دارالحجرہ کہتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے تابعی ہیں, اور وہاں جنت البقیع میں جب ہم داخل ہوتے ہیں نا تو وہیں پر ان کی قبر شریف بھی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے پوری زندگی مدینہ سے باہر ہی نہیں گئے, اور وہیں پر حدیث کا درس بھی دیتے تھے. موطا امام مالک, ان کی حدیث شریف کی کتاب ہے جو عالم کے لاسٹ ایئر کے اندر پڑھائی جاتی ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ استواء کا کیا مطلب ہے. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر, ہماری زبان میں سمجھو تو کہ بیٹھ گیا. تو یہ بیٹھنے کا کیا مطلب, یہ پوچھا. تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا, کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. یہ جو غیر مقلدین ہیں نا ایسی چیزوں میں ینگسٹرز کو پھنساتے ہیں, تو اس کا سیدھا سا مطلب میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, بہت آسان, پوری زندگی میں کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا ہے اس بارے میں. کیوں کہ انہوں نے جواب ہی ایسا دیا. کیا جواب دیا, سر جھکا لیا تھوڑی دیر کے لیے اور چار سینٹنسز کا ہے, الاستواء معلوم والکیف بہ مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والعلم بہ واجب. یہ جواب دیا. کیا مطلب, کہ استواء کا جو ڈکشنری میں میننگ ہے نا وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بیٹھ جانا, سیدھا ہو جانا, یہ استواء کا مطلب ہوتا ہے. اس لیے آتا ہے نا استواء الشمس, سورج جب بالکل مڈل کے اندر کھڑا ہو جائے, آ جائے, اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ مکروہ ٹائم اس کو کہا جاتا ہے. اور ہم مکروہ کس کو کہتے ہیں, زوال نہ ٹائم, نہیں, زوال کس کو کہتے ہیں, یہ سورج بالکل مڈل میں آ گئے, اب تھوڑا بھی یوں ہوا نا یہ اس کا زوال. زوال کو گجراتی میں یوں سمجھو پڑتی, تنزلی اس کو کہتے ہیں. تو زوال سے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت مکروہ نہیں ہے. مکروہ کب ہے؟ بالکل مڈل میں وہ رہے، وہ دو ایک دو منٹ رہتا ہے، اتنا زیادہ نہیں رہتا. لیکن ہمیں احتیاط کے لیے آگے کی 5 منٹ اور پیچھے کی 5 منٹ، تاکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو بیچ میں وہ نفل وہ مکروہ ٹائم آنا نہیں چاہیے، منع ہے اس کے اندر. تو استواء کا مطلب ہے سیدھا ہو جانا، الاستواء معلوم. والکیف بھی مجہول، اللہ رب العالمین کا استواء کیسا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا بھی نہیں کہ تجھے یہ کیوں نہیں معلوم تھا. ہاں اللہ یہ پوچھے گا کہ اس پر ایمان لایا تھا کہ نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے استواء کیا، تو ہمارا ایمان ہے. کیسے کیا؟ ہم جیسے کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا، تو ہمیں نہیں معلوم. والکیف بھی مجھے، اس کی شان کے مناسب استواء ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. کیوں کہ قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہ، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ سے اوپر ہے. تو اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے؟ نہیں. کہ ہاتھ کا میننگ ہمیں معلوم ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کی شان کے مناسب ہمیں معلوم نہیں ہے. قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے. تو جو لوگ دنیا میں نمازی ہوں گے نا، وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے باغ کے اوپر میٹل ڈال دیا جائے گا، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بے نمازی قوم ہے. تو وہ پیشانی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون. دیکھو سورہ 29 پارے میں ہی آئے تھے کہ اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. تو پنڈلی اللہ کی، تو پنڈلی کا ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، ہماری پنڈلی کیسی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کی پنڈلی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، کیسی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس کی شان کے مناسب. یہ سیدھا سا مطلب ہے ایمان لانے کا، اور اس کی کھود کڑید میں نہیں پڑھنے کا کہ چلو اس کا میننگ تلاش کریں کہ اللہ کی پنڈلی ہے تو کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ویبقا وجہ ربک، اللہ کے چہرے کا ذکر آیا ہے قرآن میں، سورہ الرحمن میں ہے نا کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تو چہرے کا کیا مطلب؟ چہرے کا میننگ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا چہرہ کیسا ہے وہ اس کی شان کے مناسب ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور ان چیزوں کی کھود کوڑید میں پڑھنا اور سوال کے کرتے رہنا یہ بدعت ہے. ایسا نہیں کہ آدمی کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے. والعلم بھی واجب، علم کا مطلب ایمان لے آنا، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے ہاتھ پر بھی ایمان ہے، پنلی پر بھی ایمان ہے، چہرے پر بھی ایمان ہے، اللہ نے جو جو کچھ ذکر کیا ہے ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو یہاں جو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے صبح میں تاکہ رات میں جس نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کر لے، تو ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دیکھو اللہ کتنی رحمت والا ہے کہ ہر وقت توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے. جنت کے 8 دروازے حدیث شریف میں آتا ہے، کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، اس میں سے 7 تو بند ہے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ توبہ کا دروازہ. اور وہ کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک سورج مغرب سے نکلے گا نہیں وہاں تک وہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور بہت بڑا دروازہ ہے. حدیث شریف میں آئے گا آگے کہ کتنا بڑا دروازہ ہے. تو دیکھو یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے، ہمیں وقت دیا گیا ہے، اب سورج مغرب سے نکلے گا وہاں تک کی ہماری زندگی تو ہے نہیں، تو ہماری موت تک کا ہمیں وقت دیا ہے اللہ کہ بھائی موت تک واپس آ جاؤ. دیکھو ایسی فرصت تو کون دیتا ہے، ایسا موقع کون دیتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، یہ دوسری روایت مسلم شریف کی، یہ سیمیلر ہے اوپر جیسے، کہ جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. کافر ایمان لے آئے، اس کا ایمان قبول کر لیا جائے گا. ایک مومن گنہگار توبہ کر لے، مومنہ گنہگار عورت توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. لیکن جیسے ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ صبح میں سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں نکلوں، سورج کنٹرول میں ہے نا اللہ رب العالمین، تو روزانہ اس کو اجازت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس دن اس سے یہ کہا جائے گا کہ جدھر سے تو آیا ہے ادھر سے نکل، یعنی جدھر غروب ہوا ہے وہیں سے نکل. تو جس دن وہاں سے نکلے گا اس کے بعد پھر نارمل روٹنگ ہو جائے گا، ایک مرتبہ اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، وہ آئے گا پھر واپس جائے گا، اس کے بعد تو نارمل روٹنگ ہو جائے گا. لیکن جس وقت وہ وہاں سے نکلے گا اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھیں گے کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اور کسی کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہاں تک دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دیکھو اب یہ حدیث شریف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جب تک کہ اس کی سانس اس کی روح اس کے گلے میں نہ اٹک جائے. غرغرا ہم کرتے ہیں نا، غاغل کرتے ہیں، اس کو عربی کے اندر غرغرا بولتے ہیں، اردو کے اندر عربی کے اندر، اور اسی کو حدیث شریف میں یغرغر کہا. جب آدمی کی روح نکلتے نکلتے گلے تک آ جاتی ہے نا تو وہ پھر آواز آتی ہے ایسے ہی جیسے ہم وہ کلی کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جس کے آخری وقت چلتا ہو. تو جب تک روح، دیکھو روح وہاں آخر میں پہنچتی ہے، اور جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میری روح نکلنا شروع ہوئی ہے اب اس کا چانس فنش ہو گیا توبہ کرنے کا، ایمان لانے کا، اب اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی اور ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا. موت کیوں؟ کہ اب غیب کا عالم اس کے سامنے کھل گیا. ایمان ہمیں لانے کے لیے اللہ نے کہا ہے غیب پر. ہم نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. ہمارا ایمان ہے. ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن قرآن پر ہمارا ایمان ہے، دوزخ پر ہمارا ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آپ پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا ہے دنیا میں کوئی، لیکن ہمارا ایمان ہے. لیکن جب موت کا وقت، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. فرشتے غیب کی چیز ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے فرشتوں. تو موت سے پہلے ہے نا وہ غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے. اب فرشتے کو آدمی دیکھتا ہے تو گنہگار آدمی ہے تو اسی اعتبار سے فرشتے آتے ہیں، اور نیک آدمی ہے تو اسی اعتبار سے آتے ہیں. تو اب وہ فرشتے سامنے آ جائے، اب اس کی سمجھ میں آئے کہ یار یہ تو کوئی دوسرا عالم ہے، یہ صحیح بات یہ کہہ رہے تھے آج تک ہمیں جو لوگ دعوت دیتے تھے. اب وہ توبہ کر لے یا ایمان لے آئے، اب نہیں. کیوں؟ کہ اب غیب ختم ہو گیا، اب تو آنکھوں دیکھی باتوں پر ایمان لا رہا ہے، اس کا اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی لیے تو فرعون کا ایمان قبول نہیں کیا گیا، ورنہ وہ مرتے مرتے اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ جب ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا آمنتو، کہ میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ایسے ڈیٹیل میں لایا تھا، وہ تو ڈیٹیل میں کلمہ پڑھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا. فَلْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج سے تیرے بدن کی حفاظت کی جائے گی، ورنہ نام تو اس کا کافروں میں لکھ دیا گیا. کیوں؟ کہ اس نے فرشتے کو دیکھ لیا نا، ڈوبتے ڈوبتے جب اس کی روح نکل رہی تھی فرشتے کو غیب ختم ہو گیا. اصل مسئلہ غیب کا ہے، غیب پر ایمان لے آؤ تو آپ کا ایمان معتبر ہے، ورنہ نہیں. تو دیکھو جب تک غرغرے میں روح نہیں پھنس جاتی ہے وہاں تک توبہ کا موقع مجھے بھی اور آپ کو ملا ہوا ہے. یہ ایک حدیث شریف ہے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. وعن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین. یہ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زر بن حبیش، یہ ایک تابعی ہے اور وہ صحابی کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گئے تو کیا سوال کیا؟ مسح علی الخفین کے بارے، جو موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں نا، میں نے بتلایا تھا آپ کو، بلکہ جمعہ کی نماز میں وہ مسئلہ چھیڑا تھا میں نے تھوڑا، کہ مسافر ہے تو تین دن تین رات تک وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور مقیم ہے تو ایک دن ایک رات تک. اس میں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ مثلا ابھی میں نے وضو کیا، پورا وضو کرنے کا پہلے پاؤں بھی دھونے کے وضو کرتے وقت، اب میں نے وضو کر لیا، اب میں نے اس کے اوپر موزے پہن لیے، یہ نارمل ساکس کی بات نہیں چل رہی ہے، لیدر کے ساکس کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، وہ میں نے پہن لیے. اب میں نے 8 بجے وضو کیا تھا، اب 8 بجے سے یہ وقت شروع نہیں ہوتا ہے مسح کی اجازت کا، میرا وضو ٹوٹا 12 بجے، اب 12 بجے سے 24 گھنٹے گنے جائیں گے، تو آپ کو 12 ایک دن ایک رات مسح کرنے کی جو اجازت ہے وہ پہلی مرتبہ آپ کا وضو ٹوٹے وہاں سے گنا جائے گا، جس وقت آپ نے موزہ وضو کر کے پہنا ہے اس وقت سے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا ابھی میں نے وضو کیا، کتنے بجے ہیں؟ 10:45 ہو گئے. اب میں نے وضو کیا تو موزے پہننے کے لیے پہلے تو وضو تو کرنا پڑے گا، پاؤں بھی دھونا پڑے گا. اب وضو میں نے کر لیا، پھر میں نے موزے پہن لیے، تو اب تو میں وضو کے ساتھ ہوں، تو جس وقت وضو کیا اس وقت سے کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے وقت. ہاں، آپ کا وضو ٹوٹا 5 گھنٹے کے بعد، مثلا میرا وضو رات کو 2 بجے ٹوٹا، تو اب 2 بجے سے ایک رات ایک دن تک آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک. تو یہ پوچھ رہے ہیں، فقلت ابتغاء العلم، انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس آپ کیوں آئے ہو؟ صرف یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے؟ کہا کہ ہاں میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا. دیکھو آپ کے لیے بھی فضیلت ہے، آپ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ حدیث شریف کا علم لینے کے لیے آئے ہیں. مسئلے بھی ہوتے ہیں، قصے بھی ہوتے ہیں، حدیث شریف بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. فقال ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. دیکھو آپ کو ہر وقت آنا چاہیے، کوئی پرابلم ہو تو آگے پیچھے کر کے آنا چاہیے. کیوں؟ یہ فضیلت دیکھو، کیا فضیلت ہے؟ کہ بالیقین، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بالیقین فرشتے اپنے پڑوں کو طالب علم کے نیچے بچھا دیتے ہیں اس بات سے خوش ہو کر جو وہ لینے کے لیے آیا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے خوش ہو کر فرشتے پڑوں کو بچھا دیتے ہیں. پڑوں کو بچھانے کا مطلب کیا؟ اس کے کاموں کو آسان کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دلیوی ہمارے شیخ الحدیث ہوتے تھے، بہت بڑے اللہ والے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. وہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہے، پرندے بھی ہواؤں میں دعا کرتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا کرتے ہیں. یہ دیکھو فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، تو وہ اصل میں طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، لیکن وہ خود اپنی خیر منا رہی ہے. کیوں؟ کہ طالب علم علم حاصل کرے گا، علم حاصل کر کے وہ لوگوں تک پہنچائے گا، اور لوگ اللہ اللہ کریں گے، اور جب تک اللہ اللہ دنیا میں ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا، اور اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا تو وہ سمندروں میں باقی رہے گی، یہ پرندے اڑتے رہیں گے. تو یہ اپنی خیر کے لیے ان کے لیے دعا کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو اللہ کے کی فرشتے، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ انسان کو اتنی فضیلت دی ہے کہ فرشتے جیسی مخلوق کو اللہ نے انسان کا خادم بنا دیا. یہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ فرشتے کے نیچے بچھ جاؤ، نہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ طالب علم، یہ مدرسے مکتب میں بچہ آتا ہے، نہ وضو کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے بھی فرشتے کو پر بچھانے پڑتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خادم بنایا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو یا علم کو سکھاؤ, علم کو سکھاؤ یا علم کو سیکھو, یعنی معلم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ. یا تیسری چیز یہ بتلائی کہ ان سے محبت کرنے والے بنو. آپ معلم نہیں بن رہے ہیں, طالب علم نہیں بن رہے ہیں, تو تیسری چیز بتلائی کہ ان سے سننے والے بنو. سن بیٹھو, سنو علماء کی باتیں سنو. چوتھی بات یہ بتلائی کہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت تو کرو, یہ تو کر سکتا ہے کوئی. پانچویں مت بننا. پانچویں کا کیا مطلب؟ ان کی ٹانگے مت کھینچنے والے بننا. یوں عالم بنو, متعلم بنو, یا باتوں کو سننے والے بنو, یا کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بنو. پانچویں کیٹیگری کے اندر مت جانا. کیوں؟ علم اس لیے اتنی فضیلت ہے کہ علم یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی کوالٹی ہے, اور اللہ اپنی علم کو ایسے ویسے لوگوں کو نہیں دے دیتا ہے. علم جو نور نبوت ہوتا ہے, جس کے اوپر آدمی عمل بھی کرے, صرف علم نہیں, وہ جو مولانا سلیم صاحب دوڑاتا آئے تھے نا, انہوں نے بتلایا تھا کہ علم کے اوپر عمل بھی کرے. جو علم آدمی کو عمل کے اوپر نہ لے جائے وہ علم نفع بخش علم نہیں کہا جاتا اللہ کی نظر میں. اس لیے عمل ہونا چاہیے. یہ اب ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ طالب علم کی یہ فضیلت ہے, اللہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے. فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ فِي صَدْرِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ. تو وہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ شک ہے کہ کوئی آدمی پیشاب پخانے کے لیے جائے, اس کے بعد بھی موزوں کے اوپر مسح کرے, اس کی اجازت ہے اس کو؟ یہ میرے دل میں کھٹک رہا ہے. تو آپ نے ایسی کوئی بات ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ یہ اجازت ہے؟ وہ یہ پوچھ رہے ہیں. وَكُنْتَ اِمْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہو. فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ, تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے سنا ہے, اس موزے کے بارے میں کہ پیشاب پاخانے کے بعد جب وضو ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا, پھر بھی موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے؟ قال نعم, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے. کان یأمرنا اذا کنا سفرا او مسافرین ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن الا من جنابت. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر ہوتے تھے تو تین دن تین رات تک وہ ہمیں موزے نکالنے سے منع فرماتے تھے کہ آپ اس کو نہ نکالا کریں. ہاں, کسی کو غسل جنابت کی ضرورت ہو جاوے یا کسی کو احتلام ہو جاوے تو اب اس کے لیے نکالنا ضروری ہے, غسل کے لیے آپ مسا نہیں کر سکتے. ورنہ آدمی سو جائے یا پیشاب پخانے کے لیے جاوے یا کہیں سے خون نکل جائے, وضو ٹوٹ جائے, موزے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو تین دن تین رات, لیکن من غائط و بول و نوم. یہ کہا کہ کوئی آدمی پیشاب پخانے کے لیے جاوے یا سو جائے تو موزے پر مسح کر سکتا ہے. فقلتو هل سمعته يذكر في الهواء شيئا. دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی محبت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے, محبت کے بارے میں, کسی سے محبت کرنا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نعم, کنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی سفر, کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فبینا نحن عندہ اذ ناداہ اعرابی بصوت لہ جہوری. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے تو ایک دیہاتی آدمی آیا بدو, اور اس کی آواز بڑی پہاڑی تھی, بہت زور کی آواز تھی. اس نے اپنی پہاڑی آواز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز دی, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک بات بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے کا اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، نام سے نہیں پکار سکتے، رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ اس لیے یہاں رک کر عورتوں سے بھی یہ کہوں کہ جو عورت اپنے ہسبینڈ کو نام سے پکارتی ہے یہ ادب کے خلاف بات ہے، بلکہ کوئی نک نیم رکھنا چاہیے، رکھتی بھی ہے بہت ساری، کچھ ہنی کر کے بلاتی ہے، نہ معلوم کیا کیا نام رکھتے ہیں، تو دوسرے نام سے پکارا کریں، ہسبینڈ کو اس کے نام سے پکارنا یہ ادب کے خلاف علماء نے لکھا ہے۔ دیکھو، اور یہاں پر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے مت پکارا کرو، یا ایوہن، اللہ نے بھی نام سے کہیں نہیں پکارا قرآن میں، دوسرے نبیوں کو پکارا ہے، یا نوح، یا داؤد، یا زکریہ، یا یحییٰ، نام سے پکارا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، لقب سے پکارا، ایک رسپیکٹ ہے، ایک مرتبہ ہے۔ تو یہ تو چونکہ دیہات سے آئے تھے تو ان کو تو کوئی ادب ودب کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، تو انہوں نے زور سے چلایا یا محمد، فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوتی۔ تو دیکھو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جیسے آواز میں جواب دیا زور سے، ہاؤم، فقلت له ویحق اغدد من صوتک فانک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس دیہاتی سے کہا کہ آواز پست کر کے بات کر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو اس نے یہ کہا، وقد نہیت عن ھذا، اس سے منع کیا ہے اتنی زور سے باتیں کرنے سے، فقال واللہ لا اغدو، اس نے کہا اللہ کی قسم ایسے ہی بات کروں، زور سے ہی بولوں گا، چونکہ دیہات سے آئے تھے نا، اور دیہاتی لوگ اس زمانے کے جو دیہاتی ہوتے تھے بڑے ضدی قسم کے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی بات کروں گا، حالانکہ قرآن میں منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا، پوری سورت اتری ہے سورہ حجرات، اس میں نبی کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں، اور نبی کے جو وارث ہیں ان کی مجلسوں میں کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں، کیسے بات کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس جب ہوتی تھی اور آپ جب بات کرنا شروع کرتے تھے تو صحابہ کرام کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ایسے جھک کر بیٹھتے تھے اور بالکل ہلتے نہیں تھے، گویا حدیث میں آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، تو ہلتے بھی نہیں تھے، ایسے باادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عجیب وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہوئی تو تمہاری جتنی بھی نیکیاں زندگی میں کی ہے وہ ساری بیکار کر دوں گا، یہ وارننگ دی صحابہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بات چیت کرتے تھے نا، تو ایسے بات چیت کرتے تھے جیسے کوئی کسی کے کان میں بات کرتا ہو نا، آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایسے بات کرتے تھے، اور ایسے بات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف نازل کی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ یہ سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو ان کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر لیا ہے اور ان کو خوشخبری سنائی، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ تو انہوں نے زور سے بولا تو صحابی نے روکا کہ زور سے باتیں مت کرو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ عربی نے کہا، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، سوال کیسا کیا وہ دیکھو، چاہے دیہات سے آئے تھے، کہ ایک آدمی کسی نیک آدمی سے محبت کرتا ہے لیکن خود عمل کر کے اس آدمی تک نہیں پہنچ پایا تو کیا ہوگا، اس کا آخرت کے اندر کیا حساب کتاب ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمل میں اتنے نہیں پہنچے ہوئے ہیں, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے. دیہاتی تھے لیکن فکر آخرت کی تھی, وہ سوال کر رہے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ, کہ آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. یہ فرمایا, اس لیے اس نے بھی یہ سوال کیا کہ عمل کے اعتبار سے اس تک نہیں پہنچا ہوگا پھر بھی اس کے ساتھ ہوگا. ہم سب کو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ, تو کیا ہم سب قیامت کے دن آپ کے پاس پہنچ جائیں گے؟ تو یہاں اس کو بتلایا جا رہا ہے, فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه او يسير الراكب في عرضه 40 او 70 عاما. یہ ہے جس سے محبت ہونا, اس کے جیسا عمل کرنے کی آدمی کوشش کرتا رہے چاہے وہاں تک نہ پہنچے, تو اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں اس کو اس کے پاس پہنچا دیں گے. دیکھو یہ, لیکن کوشش شرط ہے. ہم سنتوں پر عمل کریں, ہم نمازوں کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, صحابہ کرام سے ہم محبت کریں, ان کو ایصال ثواب کریں, بزرگان دین کو ایصال ثواب کریں. محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا, محبت صرف کہنے کا نام تھوڑی ہے کہ آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو. اس کے اندر امتحانات آتے ہیں, تو وہ امتحان پاس کریں, کوشش کریں. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے, اس کی باتوں کو مانتا ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کی نہ مانیں, اللہ کے نبی کی نہ مانیں, تو یہ محبت کا دعویٰ ہمارا جھوٹا ہے, پھر ہمیں وہاں پر نہیں پہنچایا جائے گا. یہ باتیں محبت کی ہوتی رہی. پھر اب اس باب میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں, تو یہ دروازے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کو سنو, بہت بہترین ذکر فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازے کے بارے میں جو مغرب میں ہوگا, مغرب کی سائڈ پر ہوگا, اور اتنا چوڑا ہے, اتنا وائد ہے کہ ایک سوار 40 سال تک یا 70 سال تک, دونوں لفظ آئیں 40 اور 70 عام, 40 سال تک یا 70 سال تک ایک سوار سواری کرتا رہے تو کتنا وائد ہوگا وہ دروازہ, اتنا وائد دروازہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دروازہ اللہ نے آسمان و زمین جب سے پیدا کیے ہیں اس وقت سے بنایا ہے, اس وقت سے بنایا ہے, اور یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. آسمان زمین جب سے پیدا کیے ہیں اسی وقت سے اس کو کھلا رکھا ہے. یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ توبہ کا دروازہ ہے. دیکھو یہ فرمایا, مفتوحا للتوبتی لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ. یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. یہ اتنا چوڑا دروازہ ہے, تو کسی کونے میں سے ہماری توبہ اندر گھس جائے گی کہ نہیں؟ دیکھو یہ اللہ نے اتنا چوڑا دروازہ رکھا ہے اور بند بھی نہیں کرے. جنت کے دروازے بند ہے, یہ دروازہ بند نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی محبت کو سوچنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور سچی توبہ کرنے کی توفیق بخشیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, استغفرک و اتوب الیک.